الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صحابك يا نور الله.
آج شیطان کے جال آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. اللہ کرے کہ اس کے مکر و قید کے جال سے ہم بچ جائیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنے جال میں پھنس لیتا ہے. اللہ بچائے گا تو ہی ہم بچ سکیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا, کفر کیا, اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا, تو اللہ نے فرما دیا کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا, اس کو نکال دیا. تو اس نے بارگاہ خداوندی مرض کیا, یا اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا, میں تیرے مسلط کیے بغیر اس پر قدرت نہیں رکھتا. فرمایا تو اس پر مسلط ہے, یعنی اس کی اولاد پر, البتہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے, ان پر مسلط نہیں. اس نے عرض کیا یا اللہ مزید تسلط عطا فرما. فرمایا کہ ان کے ہاں یعنی انسان کے ہاں بچہ ہوگا تو تیرے دو بچے ہوں گے. شیطان کے ہاں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے. اس نے کہا اور زیادہ تسلط دے. فرمایا ان کے سینے تیرا مسکن ہوں گے, تیری رہائش کا ہوں گا, تو خون کی طرح ان میں پھرے گا. حدیث شریف ہے نا کہ شیطان رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے, تو بھوک کے ذریعے شیطان کا راستہ تنگ کرو, تو گویا ڈٹ کر کھانا جو ہے کھاتے پیتے رہنا. جیسے لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں تو پھر چھولے بھی کھاتے ہیں تو کھچڑا بھی کھاتے ہیں تو ریفریشمنٹ بھی لیتے ہیں, عام طور پہ جو جنرل ہمارے یہاں آج کل حساب کتاب ہے, تو وہ شیطان کے راستے اس سے کھل جاتے ہیں. مزید اس نے عرض کیا کہ مجھے یا اللہ تسلط دے, تو اللہ تعالی نے فرمایا ان پر اپنے پیادوں اور سواروں کے ساتھ جمع ہو جاؤ, یعنی اپنے سوار اور پیادہ ساتھیوں کے ساتھ ان کے خلاف مدد حاصل کر, ان کے احوال میں حصے دار ہو جا, یعنی تو ان پر انہیں آمادہ کرے گا کہ وہ حرام کے ذریعے کمائیں اور حرام میں خرچ کریں, تو ان کے اولاد میں بھی شریک ہوگا, یا بچوں کے نام رکھنا وغیرہ میں بھی تو شریک ہو جائے گا. اس میں بھی بعض اوقات یہ نام بھی غلط ایسے رکھواتا ہے جس کے نام بہت سخت ہوتے ہیں, بہت سخت عجیب عجیب نام شیطان رکھوا دیتا ہے بندے کو، سوچنا نہیں پڑتا، ایسے ایسے معنی کے نام لوگ رکھتے ہیں کہ میری اپنی عقل کام نہیں کرتی، اس کے معنی پر جب غور کرتا ہوں تو اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ نام محمد رکھا جائے، احمد رکھا جائے، اس کے فضائل بھی حدیثوں میں، یعنی کہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا یا احمد رکھے گا تو اس نام رکھنے والے کو اللہ بخش دے گا، اس مضامین کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میری تو بہرحال عادت یہی ہے کہ مجھ سے لوگ نام پوچھتے رہتے ہیں، تو اکثر میں نام رکھتا ہوں محمد یا احمد، اور پکارنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہوں کہ آسان سا نام دوں جس میں معنی بھی اچھے ہو، بزرگوں سے نسبت بھی ہو یا انبیاء علیہ السلام سے نسبت ہو۔ غلط نام ہوتے تھے خلاف شرع تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل فرماتے تھے، یہ مطلب روایتیں پڑھی ہیں میں نے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑی مہلت عطا فرمائی اور اس کو بندوں پر تسلط عطا فرمایا، اور اس طرح کے بھی مطلب اس کو جال دے دیے گئے کہ بندے کو طویل امید میں مبتلا کر دے کہ توبہ میں تاخیر کر دے۔ تو واقعی توبہ میں تو ہر ایک ہم میں سے تاخیر کرتا ہے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں گناہ بندے سے سرزد ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے، نیکی جو ہے وہ بسا اوقات گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لینی چاہیے، فوراً گناہ سے توبہ بھی کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً کوئی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اس کا کفارہ تو ہم کیا دیں گے، بزرگان دین بس دیتے، تو کم از کم یہ کہ کوئی بھول ہو جائے تو فوراً بندہ کہہ دے استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ توبہ ہے، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ یا اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے؟ تو استغفر اللہ کہہ لیں تو یہ توبہ بھی ہے، انہیں کی بھی ہے، استغفار بھی ہے، استغفار کرنا خود عبادت ہے، ایسی پیاری عبادت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نہ صرف معصوم بلکہ سید المعصومین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر بھی ایک روایت کے مطابق روزانہ 70 بار بلکہ ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے 100 بار استغفار، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو استغفار کرنے سے جو بخشا ہوا ہے اس کے بھی درجات تو بلند ہوتے ہیں نا، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہاں تو امت کو بھی سکھانا مقصود ہے کہ جب میں معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتا ہوں تو میں تو ظاہر ہے کہ زیادہ حاجت ہے استغفار کی، نہیں واقعی تمہیں تو حاجت ہے، بندوں کو تو حاجت ہے کہ وہ توبہ کرتے رہے۔ تو جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ کہہ لیا جائے، بلکہ ممکن ہو، ممکن تو ہے لیکن سستی چڑھے گی، شیطان کبھی بھی آپ کو نہیں کرنے دے گا ایک کام جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر آپ اس کام کو میرا مشورہ ہے کہ آج راتوں رات کر ڈالو، آسان کام، امیدیں آپ کر لو گے، بالکل آسان۔ تو آج رات سب کے سب 2 رکعت نفل پڑھیے، 2 رکعت نفل، نیت کریں صلاۃ التوبہ، عربی یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں، 2 رکعت نماز توبہ، اس میں مطلب آپ جو ہمیشہ پڑھتے ہیں نوافل میں وہ پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی بھی سورت پڑھ لیں، یا 3-3 بار قل ھو اللہ، جب بھی نفل پڑھیں ممکن ہو تو 3-3 بار قل ھو اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو 3 بار جو قل ھو اللہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو گویا آپ کو ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب جناب والا فرض میں 3 قل ھو اللہ نہیں پڑھنے، فرض میں 1 بار سورت پڑھنی ہوتی ہے، نفل میں آپ تکرار کر سکتے ہیں 3 بار، تو اس لیے نفل کا عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی نفل پڑھیں ممکن ہو تو 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھ لے، تو فی رکعت گویا آپ کو ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال 2 رکعت نفل پڑھیں اور 3-3 بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیں، اور پھر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھیں 2 رکعت جب بھی گناہ ہو جائے نماز توبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مطلب گڑ گڑا کر توبہ کریں, اللہ کرم فرمائے گا, اس کی رحمت سے گناہ معاف ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آج اگر کبھی زندگی میں صلاۃ توبہ نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیجئے انشاءاللہ, اور پھر عادت ڈالیے. میرا مشورہ ہے کہ اگر روز نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہر پیر کو دو رکعت پڑھ لیں, پیر کو پڑھ لیں, شب جمعہ کو موقع ملے تو پڑھ لیں. ہفتے میں ایک بار کم از کم دو رکعت صلاۃ التوبہ کی عادت ڈالیں, توبہ کر لیا کریں. آپ انشاءاللہ اس طرح توبہ کرتے رہیں گے, مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا بتانے کا انشاءاللہ. تو یہ آپ کا میرے ساتھ بھی تعاون ہوگا, نیکیاں میرے حصے میں لانے کا, کہ چلو بھائی الیاس کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح اگر اس کو کوئی اور ہم تحفہ نہیں دیتے, چلو کوئی بات نہیں, اس کو تحفے کی ضرورت نہیں, یہ ہمارا تحفہ جو ہے اس کے لیے آخرت میں کام آئے گا. اور مجھے اسی طرح کے تحفے دیا کرو, مجھے کوئی کچھ لا کر دیتا ہے, کوئی کچھ لا کر دیتا ہے, اس کی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی درخواست نہیں, سمجھے. بلکہ جب بھی مجھے تحفہ دینے کی آپ کو خواہش ہو تو دنیا و آخرت میں میری بہتری کا تحفہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درود شریف پڑھ کے تحفہ پیش کر دیں, پھر وہ درود شریف آپ الیاس قادری کو یہ سوال ثواب کر دیں کہ یا اللہ اس درود شریف کا ثواب الیاس قادری کو پہنچے. تو آپ چاہے مجھے بتائیں یا نہ بتائیں, مجھے یہ آپ کا تحفہ موصول ہو جائے گا, میرے اعمال نامے میں یہ تحفہ لکھ لیا جائے گا. تو الحمدللہ کئی اسلامی بھائی اس طرح کے تحفے ہزار ہاں ہزاروں کی تعداد میں لکھ لکھ کر مجھے بھیجتے رہتے ہیں. اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی مجھے لیٹر خطوط ملتے ہیں, اس میں بارہا دیکھا کہ لکھا ہوتا ہے آپ کو 11,000 درود شریف کا سال ثواب, 12,000 درود شریف کا سال ثواب. اللہ تعالیٰ سب کے تحفے قبول فرمائے اور میرے حق میں بھی ان تحفوں کو قبول فرمائے. تو میرے پاس ویسے نیکیاں نہیں ہیں, کوئی عمل ہو نہیں پاتا, آپ حضرات کی اس مطلب کے نوازشوں سے شاید میرا بیڑا بھی پار لگ جائے, مگر بیان سنتے سنتے درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ہاں اس میں پاک آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ جو ورد کرتے ہیں نا, تسبیح پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, تو یہ آپ بیان سنتے سنتے یا درس سنتے سنتے کوئی ورد وغیرہ نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, یا اللہ تو نے ابلیس کو مجھ یعنی میری اولاد پر مسلط کر دیا, اب تیری مدد کے بغیر اس سے کیسے بچا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ محافظ فرشتہ بھی رہے گا. کرم عرض کیا مزید بتا کیجیے. فرمایا جب تک انسان کی روح بنی آدم کی ارواح بدن میں ہوں گی توبہ کا دروازہ ان پر بند نہیں ہوگا. عرض کیا مزید عطا کیجیے. فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا, رحمت میں انہیں معاف کرتا رہوں گا, مجھے پرواہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے, عرض کیا کہ یا اللہ بہت کافی ہے, اب کافی رہا, معاف کر دے گا تو پھر بات ہی کیا کرم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سارے گناہوں پر تل جائیں, اب توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا, کسی نیکی کے ذریعے معاف ہو جائے گا, وہ کرم سے بھی معاف کر دے گا, اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے. کوئی ادا پسند آ جائے معاف کر دے, جس طرح وہ چاہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے ضرور, تو اس لیے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو شیطان نے عرض کیا یا اللہ تو نے بنی آدم میں رسول مبعوث فرمائے, ان پر کتابیں نازل فرمائیں, میرے قاصد کون ہوں گے؟ فرمایا کاہن. عرض کیا میری کتابیں کیا ہیں؟ فرمایا گوندنے کے نشانات. یہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ عورتیں گدواتی ہیں, یہ بھویں بالکل صاف کر کے, بھویں صاف کر کے اس میں سوئی کے ذریعے وہ سرما بھرا جاتا ہے شاید, یا کاجل بھرتی ہے, تو یہ گدوانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. پھر اس نے عرض کیا یا اللہ میرا کلام کیا ہوگا؟ فرمایا جھوٹ. اس نے عرض کیا میرے پڑھنے کی کتاب کیا ہوگی؟ فرمایا شعر. آپ بولو گے شعر تو نعتوں کے بھی ہوتے ہیں, اشعار. تو یہاں یہ اشعار جو ہے نا, جو غلط اشعار ہوتے ہیں, کیونکہ اشعار بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں, صحیح بہت کم ہوتے ہیں. اب بزرگان دین کے اشعار کی بات تو کیا ہے, امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے اشعار تو سبحان اللہ, کلام الامام امام الکلام, یعنی ہمارے امام اہل سنت کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ ہے یا جامی ہے یا اور بزرگان دین ہمارے ہوئے, ان کے کلام تو بہت عمدہ ہوتے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشعار کہتے تھے نعتیہ بارگاہ رسالت میں. تو اس سے مراد یہ نعتیہ اشعار نہیں ہے, حمدیہ اشعار نہیں ہے, بلکہ خلاف شرع جو اشعار ہوتے ہیں یا گانے باجے کے جو فوش قسم کے ان کے اشعار ہوتے ہیں. اور نعتوں میں بھی بعض لوگ بہت غلط اشعار لکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ خلاف شرع اشعار سے بندے کا بعض اوقات ایمان خراب ہوتا ہے. اور جو عوامی شاعر ہے وہ اپنا وقت شاعری میں خرچ کر کے الٹے مسائل اپنے لیے نہ کھڑے کریں, بلکہ دین کا اور کام کریں, دین کا مطالعہ کریں. اس میں مطلب ہے کہ انشاءاللہ جب وقت ثواب ملے گا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہوتے ہوئے بڑے بڑے بزرگوں کا ہمارے پاس جب نعتیہ کلام ہے تو کیا ضرورت ہے ہر ایک مطلب ہے کہ وہ کلام لکھے ہی لکھے. تو میں بہت دور نکل گیا, شیطان نے جب پوچھا پڑھنے کی کتاب کیا ہوگی تو فرمایا کہ شیویر اشعار تیری کتاب ہوگی. تو اس کتاب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط اشعار لکھ کر شیطان کی کتاب میں اضافہ کرنے والے بن جائیں, اللہ نہ کرے. اس لیے میں تو زیادہ تر پسند کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہی کا کلام پڑھا جائے, حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا جائے, جو اپنے اکابر ہیں بزرگ ہیں ان کا کلام پڑھا جائے. میری زیادہ تر خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے شاعروں کا سب کا بھروسہ نہیں ہوتا, سب کے کلام غلط بھی نہیں ہوتے, لیکن مطلب یہ کہ ٹھکانہ بھی اتنا نہیں ہوتا. اور اعلیٰ حضرت وغیرہ کا کلام جو اپنے بزرگوں کا آنکھیں بند کر کے آدمی پڑھے جائے, سمجھ میں نہ آئے تو بھی جھومتا چلا جائے. شیطان نے کہا کہ میرا مؤذن کون ہوگا, فرمایا باجا. تو باجا جو ہے یہ بدقسمتی سے شیطان کا مؤذن ہے, اور یہ اتنا عام ہو گیا کہ نہ کوئی بس اس سے خالی ہے, نہ کار خالی ہے, نہ ویگن خالی ہے, نہ ہوٹل خالی ہے, نہ پان کی دکان خالی ہے. راہ چلتے ہوئے, آتے ہوئے, جاتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے بھی شیطان کا مؤذن چلاتا رہتا ہے. گھروں سے گانوں کی آوازیں اکثر آتی رہتی, کیا کریں, بڑا نازک دور آیا, بڑا نازک. تو باجا شیطان کا مؤذن ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے مؤذن سے کتنی نفرت فرماتے تھے. ایک حدیث میں مضمون موجود ہے, یعنی اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مزامیر کو ختم کروا دوں, مزامیر کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مزامیر یہی آلات موسیقی, لیکن آج ہر گھر میں موسیقی, کتنی بری بات ہے. مسلمان کی عقل وہ کیا ہو گیا, یعنی مسلمان اگر یہ باتیں سمجھاؤ بھی زیادہ تو دیش میں آ جاتا ہے, سننے کے لیے اس کے کان بند ہیں. ہر گاڑی میں, ہر سیارے میں, ہر بدقسمتی سے شیطان کا مؤذن چلاتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہم جیسے دل جلوں کا مزید دل جلاتا ہے, کبھی ایسی گاڑیوں میں جانا پڑ گیا تو وہ دل جلاتا ہے, بڑی بے کسی ہوتی ہے. اگر دل بھر آتا ہے, کوئی اٹھ کر سمجھاتا ہے تو لوگ اس پر ہنستے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, کیسا نازک دورہ. افسوس, سد افسوس. ایک روایت عرض کرتا چلوں کہ ایک بار حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے, تو کہیں سے مزمار یعنی باجا بجنے کی آواز آئی, کانوں میں انگلیاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے داخل کی اور پوچھتے رہے کہ نافع آواز آ رہی ہے, اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جب حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ علی جا اب آواز نہیں آ رہی, تو انگلیاں نکال لی. حضرت نافع کو معلوم نہیں تھا مسئلہ, تعجب کیا, یہ غلام تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے. تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا, کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ صحابہ کرام میں سنتوں کا جذبہ کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ رکھتے تھے, یعنی سنت پر عمل کرنے میں یہ مطلب یعنی کہ بہت آگے ہوتے تھے, بہت متشدد تھے سنت کے معاملے میں, حقیقی پابند سنت. جو تو ہر صحابی پابند سنت تھا, لیکن کسی پر غلبہ ہوتا ہے کوئی بات چھوڑنی نہیں. تو یہ ان کو بھی یہ شک پڑا کہ نافع ایسے نہ کریں, نافع کو شک پڑا کہ انہوں نے ضرور سرکار کو دیکھا ہوگا اور یہ آقا کی سنت ادا کر رہے ہوں گے. تو سوال کیا تو ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک بار میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, ایک چرواہ بنسری بجا رہا تھا, تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ اب آواز آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جب میں نے عرض کیا کہ نہیں آ رہی تو کانوں میں سے انگلیاں نکالی تھی. عرض کیا شیطان نے کہ میری مسجد کون سی ہوگی؟ تو فرمایا بازار. بازار شیطان کی مسجد ہے. حدیث شریف میں فرمایا نا کہ جو صبح سویرے مسجد میں گیا وہ اسلام کے جھنڈے تلے گیا, اور جو صبح سویرے بازار گیا وہ شیطان کے جھنڈے تلے گیا. تو بازار بڑا گندا مرکز ہوتا ہے, جتنا جھوٹ اس میں ہوتا ہے, جتنی یعنی کہ جو کچھ بازار میں آج کل ہوتا ہے. پہلے کے بازار تو غنیمت ہوتے ہوں گے, اب تو بازار توبہ توبہ, کیونکہ بازار کے آداب ہیں, تجارت کے آداب ہیں. جبھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ملتا ہے ترمذی شریف میں کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین کے معاملے میں پورا فقیہ یعنی عالم. یہاں تو تجارت کے اصول ہمیں معلوم ہی نہیں. لا علمیت میں تجارت کی کتنی خطائیں ہم سے ہو جاتی ہوں گی. ہر فن اپنی اپنی جگہ سیکھنا پڑتا ہے. اس نے عرض کیا میرا گھر کون سا ہے؟ فرمایا حمام. حمام شیطان کا گھر ہے. حمام جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث, یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہونا ہے. اس نے کہا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے. تو جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے. اگر کھانے میں بھول جائے بسم اللہ تو جب یاد آ جائے پڑھ لیں بسم اللہ اولہ واخرہ تو شیطان جو بھی کھایا وہ اگل دے گا. پوچھا میرا پینا کیا ہوگا؟ فرمایا شراب. شراب یہ مشروب ہے شیطان. شراب تو امول خبائث ہے, خباستوں کی ماں ہے. پوچھا میرا پریے شکار کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں. عورت کی خاطر کتنی جنگیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا قتل بھی تو عورت کی خاطر ہوا تھا, اس میں عورت کا قصور نہیں تھا, لیکن مطلب یہ کہ شیطان کا ذریعہ شکار تو ہے نا, عورت کے ذریعے شیطان جو ہے وہ شکار کھیل لیتا ہے, بندے کو پھنسا دیتا ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ گھڑی بھر خواہش پر عمل کرنا, خواہش کے مطابق عمل کرنا طویل غم کا باعث ہوتا ہے. آدمی جذبات میں آ کر لمحہ بھر کے لیے اگر شہوت کی تسکین کے لیے تو گناہ کر بھی بیٹھتا ہے تو پھر ذلت کتنی ہوتی ہے. بعض اوقات پکڑا جاتا ہے تو دنیا میں بھی وہ رسوائی علمان, نہیں بھی پکڑا گیا تو قبر کی آخرت کی رسوائی. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور شیطان کے ان تمام جالوں سے جن کا میں نے چند جال بیان کیے ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, شیطان پر ہم کو غلبہ عطا کر, شیطان ہمیں گناہ نہ کروا سکے. اے کاش ایسا ہو جائے.